بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اقرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نبوی کی ایک حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے وجوب التزام سنت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول صدق الله العظيم. وعن ابي نجيح الحرباد بن ساريه رضي الله عنه قال: وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بدلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كانها موعظه موضع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. یہ اربعین نووی کی حدیث نمبر 28 ہے. گویا کہ آج جب ہم اسے پڑھ لیں گے تو اس کتاب کا دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ کل اگرچہ نام تو اربعین ہے اس کا، لیکن حدیثیں اس میں 42 ہیں، دو تہائی 28 حدیثیں ہو جائے. اس حدیث کے راوی ہیں عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بہت ہی پختہ ہے. اس میں متعدد باتیں آئی ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جوامع الکلمات میں شامل کر سکتے ہیں. اصل میں جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ ایک نظام تھا، نظام اطاعت، جو حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں بحثیت جماعت پہلے رائج ہوا، پھر اسلامی حکومت میں رائج ہوا. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دونوں اطاعتیں تو ہیں مطلق، غیر مقین، جو بھی حکم اللہ کا، جو بھی حکم رسول کا. اسی اطاعت اولی امر منکم، تم میں سے جو بھی صاحب امر، لیکن اس کے ساتھ وہ اطیعوا کو کسی مرتبہ نہیں لایا گیا. دو جو مستقل ہیں، غیر مقید ہے، غیر مشروط ہے، مطلق ہے، ان کے ساتھ اطیعوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ایک ہی دفعہ اطیعوا کہہ دیتے اور تینوں کے اوپر وہ لاکھ ہو جاتا، جیسے کہ الجبرا میں بریکٹ کے باہر کوئی شے ہے تو بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو ضرور کھا جائیں. لیکن نہیں، یہاں اسلوب یہ کیا گیا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ حکم اطیعوا، رسول کی اطاعت کے ساتھ حکم اطیعوا، لیکن اول الامر منکم کی جو اطاعت ہے اس کے ساتھ تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں لایا گیا, لیکن اگرچہ مراد یہاں پر ہے اطیعوا, لیکن محسوس ہوا کہ کچھ فرق. اول الامر جو بھی ہوں گے حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تھے, اور ظاہر بات ہے کہ حضور تو اللہ کے رسول بھی تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے, اسی طرح سالار بھی تھے, لیکن آپ کی عمارت کے تحت چھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں. آپ نے کوئی ایسا لشکر بھیجا ہے جس میں آپ خود نہیں گئے, جنہیں ہم سریہ کہتے ہیں, جس لشکر میں آپ بھی شامل ہو اس کو آپ کو معلوم ہے خطبہ کہتے ہیں, اور جس میں آپ شریک نہیں ہے آپ نے بھیج دیا, ظاہر بات ہے کسی کو امیر کو بنایا گیا تو اس امیر کی اطاعت بھی ہوں گی. البتہ اس کی امیر کی اطاعت جو ہے فی المعروف ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے حکم دے دے, اس کا اختیار اس کو نہیں ہے. جو چاہے حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے, رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا, دیکھے حضور نے کوئی اپنے صحابہ کی جماعت روانہ کی اور ان پر ایک صاحب کو امیر بنا دیا. وہ امیر صاحب جسے بڑا جلالی بھی بات کے تھے, کسی بات پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے. اب انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا جہت کو دو, کھود دیا. ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی خلاف سنگین بات تو نہیں ہے, امیر کا حکم اس میں لا کر نقلی اعلان دو ڈال دوں, ان میں آگ لگا دو لگا دی, اب پوچھ جاؤ اس میں. اب لوگوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم, اب اسی آگ میں ہم اپنے آپ کو ڈال دیں گے. لا سمع ولا طاعۃ. اب یہ بات حضور کے علم میں لائی گئی تو آپ نے توصیف کی, انہوں نے صحیح کی, اور اگر یہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکل پاتے. یعنی کسی بھی امیر کی, اور آپ کے بعد جتنے بھی امیر ہیں وہ اسی حکم میں آئے, کسی امیر کا حکم مطلق نہیں ہے حضور کے بعد, چاہے وہ صحابی ہو, ظاہر بات ہے اس لشکر کے امیر جو تھے وہ صحابی تھے, صحابی کی بات بھی مطلق نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے احکام کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا, اگر اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو سمعنا واطعنا بس ہم کشم, نہیں تو وہ رد کر دیا جائے. اسی طرح علماء جو فقہ ہے ان کا مطلب یہ, امام ابو حنیفہ کا جو قول مضبوط ہے کہ اگر میری کسی رائے کے خلاف کوئی حدیث سے صحیح تمہیں مل جائے تو میری رائے کو جواب رکھ دے باؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے تک ابھی احادیث پوری طرح جمع نہیں ہوئی تھی, ابھی جمع حدیث کا عمل بھی جاری تھا, تو ظاہر بات ہے کہ ساری احادیث ان کے علم نہیں تھی. یہ تو ان کی بہت بڑی قابلیت ہے کہ اگرچہ اس وقت تک احادیث کا مجموعہ بہت زیادہ نہیں تھا, تاہم ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی روح سے غلط ثابت ہو, کوئی اختلاف تو ہو سکتا غلط ثابت ہونا اور بات. اس اعتبار سے یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے, ان کی طرف حضور نے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب سورہ جمعہ میں آیت آئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. حضور کی جو بعثت ہوئی ہے اصلا امیین ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. حضور کی بعثت ہوئی ہے ان امیین کے لیے اولا, اور آخرین جو انہی میں سے ہیں ابھی داخل نہیں ہوئے, یعنی بعد میں ایمان لانے والے, ابھی رانی ایمان لے آئے, شامی ایمان لے آئے, ترک ایمان لے آئے, ہندی ایمان لے آئے, آپ کو معلوم ہے کہ مصری ایمان لے آئے, افریقہ کے لوگ ایمان لے آئے, اندلس کے لوگ ایمان لے آئے, ایمان سے لائے بہت, یہ سب امت کے اندر تو ہے, اور حضور کی وجہ سے سب کی طرف بلکہ پوری بہت انسانی کی طرف. لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے, آخری کا دن ہوں ان سے کون مراد ہے, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود تھے, حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا اس کی قوم, یعنی کیونکہ سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے عربوں کی بات تو ایرانی تھے نا, کیونکہ سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی, اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر رومیوں کی حکومت تھی. لہٰذا سب سے پہلے جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سریا پر ہو. ایک آدمی اس قوم میں سے ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سریا پر سے بھی لے آئے گا. اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے, انہی کی بشارت دی, اسی لیے وہ ایرانی کے نسل کے اعتبار سے. اس حدیث کے اندر یہ معاملہ بھی چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا اور اس کے ضمن میں ایک خاص مسئلہ جو بڑا نازک بھی ہے وہ بھی, اس لیے میں نے پہلے اس آیہ مبارکہ کا حوالہ مناسب سمجھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اپنے امراض سے کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کیا چیز آ رہی ہے, اس سے استنباط کر کے کیا چیز نکلتی ہے, اس کے اوپر پرکھو کہ یہ اولو الامر جو ہم میں سے ہے ان کا یہ قول ان کا یہ حکم اس کے مطابق ہے یا نہیں. یہ حضرت ارباب بن صالح فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتن. ایک حدیث میں الفاظ آئے بھی ہیں ذات یومن, یہ روایت ہے مختلف طریقوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں وعظ ارشاد فرمایا. یہ وعظ کا لفظ نوٹ کیجیے. آج کل عام جو فضا ہے وہ ریشنلزم کی ہے, اقلیت بھائی دلیل سے بات کرو, آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی, آپ یہ بات مان رہے ہیں وہ عقل کے نصیب تسلیم کرنے کی لائق نہیں ہے. اور اگر کہیں واضح کہا جا رہا ہو تو پھر ذرا حقارت کے ساتھ یعنی واضح کہہ رہے ہیں, یعنی واضح کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے, عمدہ شے نہیں. یہ حقیقت ہے کہ واضح میں منطق کا استعمال نہیں ہوتا, استدلالی انداز ہے, جذباتی انداز ہے, وہ دل کو اور روح کو براہ راست مخاطب کرنے کے کا ایک طریقہ ہے. دل میں روح ہے, روح کو براہ راست مخاطب کرنا ایک ہے. آپ وایا انٹلیکٹ کوئی بات جو ہے آپ کی, آپ اسے دماغ اور عقل کے ذریعے سے پھر اتارتے ہیں خلق کے اندر. جو بہت ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے, جب تک ان کی عقل کسی شے کو تسلیم نہ کری تو یہ بیریئر ہے عقل کا, اور عقل کے معنی ہے باندھنے والی شے, عاقلہ عقل. جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو اونٹ کو اگر کہیں آپ نے سوار اتر گیا اور اب یہ بھی کہا تھا کہ اونٹ بھاگ نہ جائے تو اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے تھے, ایک ٹانگ کو یوں موڑا اور گھٹنا باندھ دیا. اب وہ تین ٹانگوں پر ظاہر بات ہے دوڑ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اچک اچک کر ادھر ادھر, کوئی چیکر کا درخت ہے تو کہیں ادھر منہ مار لے گا, کچھ ادھر ناشتہ کر لے گا تھوڑا بہت, بھاگ نہیں سکتا, اس کو اقال کہتے ہیں. اور یہ جو اربوں کا رواج ہے اوپر یہ جو سر کے اوپر یہ لپیٹتے ہیں, اب ظاہر بات ہے وہ بڑے قیمتی عقال لگتے ہیں, لیکن یہ اصل میں کیا تھا, یہ وہی رسی ہوتی تھی, وہ اس سے باندھا تھا اونٹ کا گھٹنا, اب اس کے بعد دوبارہ سفر پر آغاز کرنا ہے, سفر پر روانہ ہونا, وہ کھولا, اب کہاں رکھے اس کو, وہ اپنے سر کے اوپر لپیٹ, یہ عقال ہوتا. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور تشریف فرما کے مسجد نبوی میں ایک بدو باہر سے آیا اور وہ اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کا گھٹنا باندھے بغیر اندر آ گیا. انہوں نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے کیا, میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا نہیں والا, یہ توکل نہیں, جو مسائل ہیں دنیا کے استعمال کرو اور پھر توکل اللہ پر کرو, یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان مسائل کے ذریعے سے نتیجہ نکل آئے گا, سمجھ لو کہ نتیجہ بھی لاخر ہوگا اللہ کی مرضی سے. لیکن مسائل اور ذرائع کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے. جاؤ اعقلھا, جاؤ جا کر اس کو باندھو. تو اعقلھا وہ بھی عقل سے بنا, تو عقل جو ہے وہ روکتی ہے. ایک اور بات یہ بڑی پیاری بات ہے, جبراد بن خلیل جبراد جو تھا یہ ایک عرب ادیب تھا, بہت بڑا مفکر قسم کا ادیب, اس کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا ہے, بہت عمدہ ہے, عقل سے روشنی حاصل کرو, جذبے کے تحت حرکت کرو. حرکت نہیں کرنے دیتی عقل, بچو بچو بچو, جان بچاؤ, عافیت مصلحت, عقل کو یہ کہے گی روکیں گے, عقل کے مالی روکیں گے. ہاں راستہ دکھا دیتی ہے, روشنی ہے, یہ روشنی چراغ تو ہے ان دور, لیکن چلنے میں پھر یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتی ہے. جیسے اقبال نے کہا نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کود جا کود گئے, یہ کود جانا عقل کے تحت نہیں ہو سکتا, جان جانا کیوں کودو پھر اٹھا کے زبردستی پھینک دے وہ دوسری بات ہے, لیکن خود کود جانا. حضرت خباب العرب کو جب کہ انگارے زمین پر بٹھا دیے گئے تھے زبردستی, چار آدمی پکڑ کر, دو آدمی کانے پکڑے دو ہاتھ پکڑے دکھائے تو اور بات ہے, کہا لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ, اس لیے کہ حضور کا حکم تھا, کوئی مزاحمت نہیں کرنی, جو بھی تکلیف ہے اسے سمجھو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی, کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی. یہ ہے اصل میں عشق اور یقین, اس کے تحت آدمی حرکت کر سکتا. عقل تو قدم قدم پر اڑنگے لگائے گی, روکے گی اور آپ کو مصلحت سکھائے گی اور بچنے اور بچانے, بچنے اپنی جان اور مال کو بچانے کا مشورہ دے گی. وعدنا رسول اللہ, یہ وعد جو ہے اس کے معنی نصیحت ہی کے ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اس میں اصل مخاطب جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے, جذبہ ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, جو دل میں ہمارے ہے, اس کو اپیل کرنا پڑا گا. جیسا کہ بعض لوگ اگر ہیں وہ نہیں, اس کو تسلیم کرنے کو تیار, اوپر اثر نہیں ہوگا, وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑا ہوگا پھسل گیا. لیکن یہ کہ جن کے وہ ارواح کچھ زندہ ہوتی ہے ابھی, چاہے کمزور ہے مجمعین ہے لیکن ہے ابھی زندہ ہے, بری نہیں ہے, تو اس کا اوپر جو ہے وہ حق بات کا اثر ہوگا. قرآن مجید نے بھی ایک لفظ قرآن کے لیے سب سے پہلا معاوضہ ہی آیا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں دیکھو سورہ یونس کی آیت ہے, دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, وعظ. قرآن کا پہلا کام وعظ, پہلے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ان میں بات داخل ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے زمین سخت ہے, اس کے اوپر بارش برس برسے گی بہ جائے گی, درد تو نہیں ہوگی. آپ نے زمین کو نرم کیا ہے, آپ نے ہل چلایا ہے, اب پانی لائے گرے گا تو زمین میں جذب ہوگا. تو پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرنا, یہ ہے معاوضہ, معاوضہ سب سے پہلا. اب اس کے بعد جو بات کہی جائے گی, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اب یہ سینوں کے اندر جو روگ ہے ان کے لیے یہ دوا ہے. اب دوا بعض اوقات خرچ کیجیے, ایسا ہوتا ہے ایک شخص کو قید آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی, اب دوا پلائے گی تھوڑی اور الٹی, دوا دی تھوڑی اور الٹی, کیا کرے جب تک وہ جذب نہ ہو گیا دے کے اندر, دوا کیا اثر دکھائی. اس کے بعد ایجاد ہو گیا ٹھیک ہے, آپ انجیکشن سے دوا جو ہے وہ اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا. اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک نرم نہ ہو, وہ قبول نہ کر رہا ہو, تو اس وقت تک دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. قرآن لوگوں کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا. اور تیسری بات, ہدن ہدایت کے, جب دلوں کے لوگوں کا اضافہ ہو گیا اب ہدایت کو برآمد ہوگا. مگر دلوں میں تکبر ہے, دلوں میں حسد ہے, دلوں میں حب دنیا ہے, دلوں میں حب جاہ ہے, حب مال ہے, تو وہ اثر نہیں کرے گی. پہلے یہ قرآن دل میں داخل ہو کر, جذب ہو کر, جبکہ وہ دل کی زمین نرم ہو گئی ہے, داخل ہو کر دل کے اندر سے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے گا, تکبر کی بھی, حسد کی بھی, رجوع کی بھی, حب مال کی, حب دنیا کی, حب جاہ کی, اب جو ہے آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہدل للمتقین ہے, اگر سے اپنی جگہ ہدل للناس ہے, لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تقویٰ پہلے شرط ہے, اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. اور اس کے بعد فرمایا رحمت للمؤمنین, اہل ایمان کے حق میں پھر آخرت میں یہ رحمت ہے, دنیا میں ہدایت ہے, آخرت میں رحمت ہے. تو وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃً, ایک روز حضور نے ہمیں ایک ایسا وعظ جو ہے ارشاد فرمایا, وجلت منہ القلوب, جس سے ہمارا دل کانپ گئے, لڑک گئے. دلوں کی بات یہ ہوتی ہے, یہاں ثابت ہو گیا متن سے کہ وعظ کا اصل ہدف کیا ہے؟ قلب. اس کی تاثیر کہاں ہوتی ہے؟ دل پر ہوتی ہے. وجلت من القلوب وظرفت من العیون, اور آنکھیں کر ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, ذکر ساری ہو گئی. قلنا فقلنا, ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کانہا موعظت مبدلین, یہ جو آج نے آج ارشاد فرمایا ہے بات, یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ودا کرنے والے کی بات ہوتی ہے, جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں, یعنی جیسے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ودا کرنا, وہ یا کہ الوداع کہہ دینا, کیا رخصت کر رہا ہوں اللہ کے حوالے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے واقع بات ایسے ہے جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں, ہم سے آپ علیحدہ ہونے والے ہیں, ہم سے دور ہونے والے ہیں, ہم سے پردہ کرنے والے ہیں. فاؤ سینا, تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں ذرا مزید وصیت کی. اب یہاں لفظ وصیت آ گیا, وصیت, نصیحت, وعظ, اب یہ ایک قمیض کے الفاظ ہے, وصیت, نصیحت, وعظ. تو اوسے نہ ہمیں اور وصیت کیجیے, ذرا اور نصیحت فرمائیے. فقال, آپ نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی, جو بہت زبردست ہے, بہت بلند و بالا, عز و جل, زبردست, عزیز, العزیز, جلالت شان والا ہے. اس کی جلالت شان کو سمجھتے ہوئے, اس کے اس مقام رفیع کا کوئی اندازہ کرتے ہوئے, تمہارے دلوں میں اس کا تقوی رہنا چاہیے. تقوی کے بارے میں بارہ بار عرض کیا ہے کہ عام طور پر ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے, جو اچھا ترجمہ ہے, غلط میں نہیں کہہ رہا, غلط تو نہیں ہے, ڈر بھی اس میں شامل ہے. اصل شے کیا ہے؟ اللہ تعالی کے احکام کو توڑنے سے بچنا, بچنا. اور یہ بچنا جو ہے یہ خوف سے تحت بھی ہوتا ہے اور محبت سے تحت بھی ہوتا ہے. جیسے ایک سعادت مند بیٹا ہے, وہ باپ کے خوف سے بھی کسی کام سے رک جائے گا کہ بات کوٹ ہو جائے گی, مار پیٹ ہو جائے گی, سزا مل جائے گی, نان ڈپٹ ہو جائے گی, یہ خوف ہے. باپ کی محبت کی وجہ سے بھی رکھا ہے ابا کا جو ہے دل خراب ہو جائے, ابا کو اس سے رنج نہ پہنچے, میری اس حرکت سے ان کا دل جو ہے ٹوٹے نہ. یہ جو ہے یہ بچنا, یہ محبت کے تحت بچنا, کسی کی عظمت, کسی کی محبت کے تحت اس کی ناراضگی سے بچنا. تو یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے. آج کل انگریزی میں مور کانشیسنیس اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اچھا خوبصورت ہوں. اللہ تعالیٰ کا شعور ہر وقت دل میں موجود ہے, مور کانشیسنیس. باقی یہ کہ ہمارے ہاتھوں کے بدقسمتی سے یہ تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا گیا, انذار کا ترجمہ بھی ڈراؤ کر دیا گیا, خوف کا لفظ ہے اس کے معنی ہے. تو یہ مختلف الفاظ جو آتے ہیں ان کا ایک ہی ترجمہ کرنے سے عیسائیوں کو ایک موقع ملا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ خوف کے جذبے کو زیادہ حرکت ملا تھا. یہ نیگیٹو ہے, خوف کو ایک نیگیٹو جذبہ ہے, جبکہ بائبل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ اللہ کے محبت کے جذبے کو ابھارتے ہیں. تو قرآن مجید میں دونوں چیزیں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ترجموں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اوور ویلمنگ لی یہاں پر ڈر کی بات کی جا رہی ہے, ایسے یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر تقویٰ بچ جاتا ہے. اپنے آپ کو ہوں فسکوں واہنی کنگارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آپ سے بچانا ہے, آپ سے بچانا ہے, اللہ کی سرزنش سے بچانا ہے, سزا سے بچانا ہے. تو اسی کو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں, بعض روایات میں آیا ہے وصیکم و نفسی میں تقوی اللہ, میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں, اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی اس سے بری نہیں کرتا. وصیکم و نفسی میں تقوی اللہ, پہلی وصیت جو ہے میری تمہارے لیے بھی اور اپنے نفس کے لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی تقوی اختیار کروں. والسمع والطاعة, اور سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں. سمع و طاعت در حقیقت ایک اصطلاح ہے ہمارے دین کی, اس ڈسپلن کی, سنو اور مانو. قرآن مجید کا حکم آیا سنو اور مانو, فاسمعوا واطیعوا, یہ نہیں کہ پہلے ہمیں سمجھایا جائے گی کہ اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیا فائدہ ہے. اللہ کو مانتے ہو تو جو حکم آیا مانو, اس میں تو کیوں اور کرا اور کیوں اور کیسے, یہ نہیں. رسول کا حکم جو آیا مانو, سب ہوتا فسما ہوا کیوں اس کل تم سمجھنا ہوا کہنا, یہ آیا قرآن میں صحابہ کی تعریف میں آیا. جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا, نسوا ہوا نیچے, ہاں ہم سنیں گے مانیں گے. تو سننے اور ماننے کے درمیان کو وقفہ نہیں ہونا چاہیے. سنا تو ہے, ابھی غور کر رہے ہیں, اچھی بات ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ہر مسئلہ کیا ہے, اس میں تو یہ اندیشے ہیں, اس سے بہتر تو یہ رائے ہے. یہ اگر اس میں جائے تو لال ہو جائے گا, تو ڈسپلن تو نہیں رہے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عموماً جب کہ ابھی مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت ہوتی ہے, انقلابی جماعت, انقلابی جماعت میں جب تک سموتاپ نہیں ہوگا انقلاب نہیں کر پاؤ گا. یہ تو آپ کو معلوم ہے, جیسے کہ فوج کا ڈسپلن ہے, وہاں کیا ہے ڈسپلن, میں سنو اور مانو. اب اگر کوئی ماتحت جو ہے فوجی, وہ کہے جناب اپنے افسر سے یہ حکم تو آپ دے رہے ہیں, مجھے بتائیے پہلے اس کی حکمت کیا ہے, کیا فائدہ ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, کیا مقصد ہے. یہ فوج تو نہیں رہی پھر, اب یہ تو کچھ اور ہو گیا. فوج میں تو لسن لو گئے, جیسے کہ ایک نظم ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی, میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی بھی ہے, بڑی پیاری نظم ہے, سانگ آف دا نائٹ بریگیڈ. ایک بریگیڈ تھا جس کا نام تھا نائٹ بریگیڈ, برف رفتار یا روشنی کی طرح تیز رفتار کے ساتھ چلنے والا. اب وہ 600 گھوڑوں پر وہ جو خانہ جو ہے بریگیڈ وہ مشتمل, ان کو حکم مل گیا اوپر سے کمانڈر کی طرف سے, چارج حملہ کرو. اب انہیں معلوم تھا کینز ان فرنٹ آف دم, کینز ٹو رائٹ آف دم, کینز ٹو لیفٹ آف دم. دشمن نے تینوں طرف سے توپیں نصب کر رکھی ہیں, سامنے سے بھی توپیں ہیں, دائیں طرف سے بھی توپیں ہیں, بائیں طرف سے. لہذا یہ سب نے سمجھا سمن ہے بلنڈر, کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے, یہ جو حکم دیا ہے سمن ہے بلنڈر. لیکن دیر ناٹ ٹو ریزن ہائی, دیر ناٹ ٹو ڈو اینڈ ہائی, ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ طلب کریں, کس لیے نہیں, ان کا تو کام یہ ہے کہ ڈو اینڈ ہائی, چلو کرو جو حکم پر عمل کرنا ہے, موقع ہی تو ہے. یہ ہے فوج کا ڈسپلن. سو انٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600, 600 کے 600 جو تھے وہ موت کی وادی میں اتر گئے, سب کے سب ہلاک ہو گئے. چونکہ تین طرف سے توپیں جو ہیں وہ آگ برسا رہی ہیں, تو کیا مطلب دیا تو فرمایا وقت میں وقت. اب ظاہر بات ہے کہ یہی معاملہ بعد میں خلافت علاقہ کا تھا, سنو مسلمانو, ہاں وہاں پر سوال کیا جا سکتا تھا, حضور کے معاملے میں سوال کرنے کا امکان نہیں تھا, وہاں سوال کیا جا سکتا تھا. حضرت سلمان فارسی نے سوال کر دیا, حضرت عمر بات کہہ رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, کھڑے ہو گئے, لا سمع والا کہا, نہ سنیں گے نہ مانیں گے. اب یہ کلمہ بغاوت ہے, یہ کوئی اور شخص کہہ بھی نہیں سکتا تھا, یہ سلمان فارسی کہہ سکتا. سلمان فارسی کا مقام وہ ہے, یہ حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل بیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت کے شامل ہیں. ان کی ایک لمبی داستان ہے, کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے طلب حق کے اندر کون کون سی وادیوں, کون کون سے مرحلوں میں سے گزر کر حضور کے قدو تک پہنچے. ایک طالب حقیقت کی بات کروں, باہروں کہہ دیا لاسما والا تھا, حضرت عمر نے برا نہیں بنایا, پوچھا کیوں, عرض کیا یہ کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے, یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا جو مال غنیمت میں آئی تھی, اور ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا اس میں کرتا نہیں بنتا, اور آپ ہم نے ہے بھی طویل القامت آدمی, کرتا کیسے بن گیا, سم تھنگ از رانگ فرام دیئر, عام مسلمان سے زیادہ حصہ لیا کیا ہے. حضرت عمر نے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر سے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بتا دو. انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا گویا کہ میرے حصے میں بھی کپڑا آیا تھا, میرا کرتا نہیں بن رہا تھا, ابا جان کے پاس جو آیا کرتا اس سے ان کا نہیں بن رہا, تو میں نے اپنا کپڑا دے دیا ان کو, اس سے یہ کرتا بن گیا. ٹھیک ہے, اب حضرت سلمان کہتا الان نسوا بن کی, ٹھیک ہے اب آپ فرمائے جو فرماتے ہو مانے تو سنیں گے مانے. یعنی یہ مغربی جمہوریت والی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں جو ہے اپوزیشن اپوز کرنا ہی کرنا ہے, کامیں نصیب نہیں, ہر حال سے نہیں, کی بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت ہو گئی، بات ختم. اب ایک اہم نازک مسئلہ آ رہا ہے، وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْحَبَشِيُّ، چاہے تم پر کوئی حبشی غلام حکمران بن جائے. اب یہ ذرا نازک مسئلہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں لفظ ہے تعمر، اس کو سمجھ لیجیے، ایک ہے باب تفریح، ایک ہے باب تفاعل. تفعیل میں مثلا تعلیم، کسی کو علم سکھانا، اور تفاعل میں تعلم، خود علم حاصل کرنا. یہ جو ہے تفعیل اور تفاعل، مادہ ہے کہ علم، تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا، متعلم کہتے ہیں نا اس کو، جو طالب ہے اس کو، جو پڑھنے والا ہے طالب علم. اسی طریقے سے تعمیر، کسی کو امیر بنانا، امرا آئے گا اس سے، تعمر، تعمر خود امیر بن جانا. یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ عمارت کو مسلمانوں میں جو معیاری معاملہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مشورے سے امرہم شورا بینہم، کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، اب مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنانا ہے، مشورہ ہوگا، مشورے کے بعد جو ہے پھر وہ بیعت ہوگی. بعض لوگ بیعت اور الیکشن کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. الیکشن جو ہے مشورے کے قائم مقام ہے، بیعت اس کے بعد ہے، مشورے کے بعد ہے. پہلے مشورہ ہوا ثقیفہ بن سعدہ نے، آپ کو معلوم ہے انصار نے کہا ہمارا حق ہے خلافت، اسلام کی عزت اور غلبہ تو ہماری مدد سے ہوا ہے، لہذا ہمارا حق ہے. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو قریش کے سوا کسی اور کی قیادت کو نہ جانتے تھے، نہ مان سکتے تھے، نظم کیسے قائم ہو. اب جب اطلاع ملی ہے تو حضرت ابوبکر عمر فوراً بھاگ کر پہنچے سکیتے تھے کہ کہیں فیصلہ ہو جائے، اور ایک دفعہ بیعت ہو گئی تو پھر اس بیعت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے جلدی آئے. اہل تشیع الزام لگاتے ہیں ان دونوں پر، صاحبین پر، یہ حضور کی تدفین ہوئی نہیں اور آ گئے وہاں. ابھی حضور کی تک اور حضرت علی، حضرت عباس، یہ آپ لگے ہوئے تھے، آپ کے قریبی اعزاز میں سے رشتے دار تھے، وہ تجہیز و تفصیل کے معاملے میں تھے. بہرحال تو مشورے کے بعد پھر بیعت ہوئی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر. اسی طرح حضرت عمر کو مشورے سے حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، پھر بیعت ہوئی. لیکن اب ایک شخص جو خود آ جاتا تھا، تعمر یہ آیا جو خود، وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْحَبَشِيِّ، ایک حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر حکمران بن بیٹھے. اب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، تب بھی سنو ہوگا، یہ بڑا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس میں فقہا کا تقریباً اجماع اس پر ہے کہ یہ جو متغلب ہے، اس کو کہتے ہیں امامت متغلب، متغلب کو تغلب سے خود غلبہ لے لینا، خود غالب آ کر اور قابض ہو جانا طاقت کے بل پر، یہ متغلب کہنا ہے. تو آیا امامت متغلب جائز ہے؟ اب اگر فتویٰ کے ناجائز ہے تو مسلمانوں کا فرض ہو جائے گا کھڑے ہو تلوار چلائے اس کے خلاف، ناجائز بات کی بات نہیں مانی جا سکتی، حرام شہر کے اوپر تو سمعنا واطعنا نہیں ہو سکتا. لہذا فقہا کی اکثریت نے اور ائمہ حدیث کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ اپنی طاقت کے بل پر زبردستی آ کر حکمران بن گیا ہو، جب تک وہ حکم دے اللہ کے احکام کے مطابق، جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے اس کی اطاعت کر. یہ وہ چیز ہے جس کے بنا پر نظم قائم ہوا، خلافت راستہ تو ختم ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کے بل پر آئے، وہ مشورے کے بل پر تو نہیں آئے. حضرت حسن جو ہے لوگوں کے مشورے سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا جبکہ وہ شہید کیے گئے، جب ان کا موت کا وقت آیا ہے، کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ ان کا نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، تمہاری مرضی، تمہارا معاملہ ہے، مشورے سے طے کر لو. مشورے سے طے کیا، وہ ہو گئے خلیفہ. اب حضرت ابوبکر تو فوج لے کر آ گئے. اب ایک ہی شکل تھی، یا تو جنگ ہوتی، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنگ صفین کے اندر 74,000 آدمی مسلمان جو ہے قتل ہوئے، 74,000. جنگ جمل میں ایک رات میں 10,000 تھے. تو خانہ جنگی جاری رہتی تو کیا ہوتا، وہی معاملہ ہوتا. حضرت حسن نے مصلحت دیکھی، دستبردار ہو گیا، خلافت حوالے کر دی حضرت معاویہ. لہذا حضرت معاویہ جو ہے اسی وجہ سے ایک اعتبار سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انہیں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے, بلکہ وہ اپنی قوت کے بازو کے بل پر, اپنی طاقت کے بل پر قبول کر, لیکن جائز حرام نہیں. بلو تامر علیکم عبد الحبشی, اب ظاہر بات ہے کہ عربوں کے نزدیک حبشی ہونا یہ بھی ایک بڑا کمتر ہونے کی علامت تھی. آخر ان کے نسلی تعصب کچھ نہ کچھ تو تھا, نہ سارا قدر تو نہیں ہو گیا. جو بڑے صحابہ تھے ان کے صحابہ تھے, ان کی تربیت کا تصیہ ہو چکا تھا, وہ تو انسان کی مساوات سے پوری طرح آئے تھے. وہ ایک صحابی نے کسی ایک کو حبشی کو تانا دیتے ہوئے کہہ دیا, اے حبشیہ کے بیٹے. حضور نے فرمایا, دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے, تم نے اسے کہا جب نہ سودا, اے ایک کالی عورت کے بیٹے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, جاہلیت تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی. تو یہ بات تو ہے, مساوات انسان کا سبق دیا گیا, سب لوگ تو ایک سطح پر نہیں ہوتے. وہ عام طور پر تو حبشیوں کو کم تر لوگ سمجھتے, پھر وہ غلام بھی ہو. عبد الحبشی ایک ہوتا ہے آزاد حبشی, ایک حبشی بھی ہے غلام بھی ہے. ولو تعمر علیکم عبد الحبشی, اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حکمران بن بیٹھے اپنے طاقت کے بل پر, تب بھی سموتا تمام فإنه من يعش منكم. اس میں ایک بات ہے, امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے ہیں. باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے فاجر ہے, اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے, کوئی رنگ رنگیاں منا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا, نماز قائم کر رہا ہے, حج کا اہتمام کر رہا ہے, جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے کام کرو. ہاں وہ کفر کا حکم لے, پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ, پھر ان کے خلاف بغاوت کرو, اس کے بعد تو وہ معاملہ جو ہے ایک حد سے تجاوز کرنا ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے, جائز ہے, اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی. پہلے ٹھیک ہے, ہم بالمعروف نہیں لیکن ان کا زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بات بتاؤ ان چیزوں کو چھوڑ دو, لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا, وَإِنَّمْ يَعْتَبِرْ, اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے, امر بالمعروف نہیں منکر سے, تب اس سے تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا. امر بالمعروف اور جو نہیں علی منکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی, تو قوت میں جس ہے, لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ کیا ہوگا, سب کے سب کچل دیے جائیں گے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن. آج کیا ہے, سعودی عرب میں کوئی طاقت حضور میں آ جاتی, دو آدمی بھی جمع ہو جائے تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجنی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے تحقیق آفرائز کر دیے جاتے ہیں. تم جماعت بنا رہے ہیں, تم تنظیم بنا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا, اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, آج عبد الواحد صاحب عروج اللہ تعالیٰ ان کی درکار بنی کرے, کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی, وہاں بورڈ لگا دیا تدفین لا وارث, جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں. لائن بات اور تو کوئی وہاں بورڈ لگ نہیں سکتا تھا, لیکن یہ ایک فلاح کا کام ہے. لا وارث جو لاشیں ہوں گی ان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے ادارہ بنایا کہ ہم یہاں بیٹھتے آگے شروع کے لیے اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں تم کا ہوتے اتارو یہ بورڈ کو سب ہوگا, اس لیے کہ وہاں سے جماعت بنے نہیں سکتے. یہی وجہ 1979 میں پھر وہاں پر جو ہے طوفان ہوا تھا, لوگوں نے جا کے قبضہ کیا, کیونکہ جب آپ راستہ جو ہے بند کر دیں گے, سیدھا راستہ بند ہے, اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, آپ کو اختیار ہی نہیں, آپ کو دو چار آدمی جمع ہو کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے, تو پھر کیا ہوگا, پھر جو انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلے گی, پھر جو بغاوت ہی ہوگی, دھماکہ ہی ہوگا, ایکسپلوژن ہی ہوگا, اور یہ ہوا تھا کتنا بڑا ایکسپلوژن تھا. خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیا, اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ وہاں مارے گئے, کتنے بعد میں جو ہے سزا کے طور پر جو ہے اس کو قتل کیا گیا, اس کی گردنیں اڑائی گئی, یہ سب کچھ ہوا. بہرحال میں نے آپ سے کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ دائز تو ہے لیکن طاقت اتنی فراہم ہو جانی چاہیے. فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. دیکھو جو بھی تم نے میرے بعد زندہ رہا وہ پھر دیکھے گا بہت سا اختلاف, اختلافات ہوں گے. ایک رائے کا اختلاف ہوتا تھا وہ تو معمولی چیز ہے, حضرت ابو بکر سے بھی اختلاف کیا, حضرت عمر نے بھی کیا. یہ مانعین زکات کے خلاف آپ اقدام نہ کریں, دو بحث تو پہلے کھلے ہوئے ہیں, آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا ہے اور جتنے حضور نے کیونکہ تیار کیا تھا ٹھیک ہے سمجھنا ہوا آسان ہے. پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے ہیں جھوٹی نبوت کے مدعی ان کے خلاف جنگ کرنی کرنی, لیکن انہوں نے صرف وہ زکات جگہ سے انکار کیا نا, یہ کافر نہیں ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زکات نہیں دیں گے, اصل میں ان کا موقع یہ ہے ہم زکات خود لیں گے, خود اس کو ڈسپینس کریں گے, تقسیم کریں گے, حکومت کو نہیں لیں گے. حضرت ابو بکر ڈٹے رہے ایوبدل الدین وہاں میں ہے, کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جب کہ میں ابھی زندہ ہوں, میرے ہوتے حضور نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسی وہ اقال وہ بھی جگہ دیتے تھے, اور اب یہ کہیں صاحب اونٹ لے جاؤ اقال ہم نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں. اب اونٹ کے مقابلے میں اقال کی کیا قیمت ہے, بالکل سمجھیے کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ کہ اس میں اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اونٹ کو لے جاؤ لیکن اقال نہیں. بہرحال اختلافات پھر بعد میں جو ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے لیے ہوئے, جنگیں بھی ہوئی, بابی جنگیں ہوئی, جنگ جمل ہوئی, جنگ شفیل ہوئی, جنگ نہروان ہوئی, تقریباً ایک لاکھ مسلمان حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور حضرت علی کی شہادت تک رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً ایک لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ہلاک ہوئے. اس کے ضمن میں پھر فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو اس اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے جو راشد خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اب یہاں راشدین پر بھی مجھے بحث کرنی ہوگی اور خلافت کے راستہ اور خلفاء راشدین کی دو مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی. اب یہ بقیہ حصہ اس حدیث کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگلی حدیث کے ساتھ اب پڑھیں گے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم.